ٹینشنز جو مڈل ایسٹ کے اندر سپریمیسی حاصل کرنے کے لیے اس وقت ٹینشنز رائز ہوئی نہیں ہیں, ان کو ضروری ڈیفیوز کرنے میں ایک اچھا کردار ادا وہ کر سکیں گے.
لغاری صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ٹینشن ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان, اس میں سے دونوں میں سے کسی ملک نے بھی پاکستان سے ابھی تک ثالثی کی بات نہیں کی ہے, جبکہ سعودی عرب نے جو اتحاد بنایا ہے 34 ملکوں کا, اس میں پاکستان شامل ہے اور ایک پارٹی ہے, ظاہر ہے کہ اب وہ جب اس اتحاد میں شامل ہے تو کیا اس صورت میں جو ایک پریزیوم کی جا رہی ہے بات کہ پاکستان کی سپورٹ سعودی عرب کے لیے ہے, کیا یہ مفروضہ درست ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کمیٹی کا اپنا کیا موقف ہے؟
سعودی عربیہ اور ایران نے ابھی تک پاکستان کو تو چھوڑیں, کسی مسلمان ملک کو تو چھوڑیں جی, دنیا میں کسی سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ابھی تک نہیں کہا
جی.
حالانکہ بہت بڑی بڑی جو جی سپر پاورز ہیں اور اکنامک پاورز ہیں, انہوں نے ان دونوں ممالک کو ریسٹرین کا اظہار کرنے کا کہا ہے, بلکہ چین نے, روس نے تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا بھی آفر کیا, اور چین نے بھی جو اکثر مشرق وسطی کے اندر اپنی جو ڈپلومسی ہے اس کو ایٹ آرمز لینتھ رکھتا ہے, اس نے بھی اس کے اوپر دو تین مواقع کے اوپر اظہار تشویش اور کامنٹ کیا ہے. پاکستان کا اس 34 ممالک کے اتحاد کے اندر شامل ہونا دہشت گردی کے خلاف ہے, وہ کسی ایک ملک یا ایک جی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے, دہشت گردی کے تمام الائنسز کے اندر, کیونکہ پاکستان کا ایکسپیرینس بہت ہے. پاکستان اگر مڈل ایسٹ کے اندر ہوتا تو شاید یہ دہشت گردی کے حالات اتنے پہنچ نہ سکتے. پاکستان نے تو دہشت گردی کو جس افیشنٹلی پچھلے ایک سال ڈیڑھ میں دیکھا ہے آپ نے ہینڈل کرتے ہوئے, ویسے تو پوری دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا. تو پاکستان دہشت گردی کے ہر اتحاد کا حصہ بننے کا خواہش مند بھی ہے, رہا بھی ہے, اور ہم پوری جی گلوبل کمیونٹی کو پیس کے لیے کوشاں بھی ہیں, لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے اگر ایران اس اتحاد میں نہیں ہے کہ ہماری ان دونوں ممالک میں کسی کی طرف بھی نیوٹرالٹی نہیں ہے. ہم بالکل نیوٹرالٹی کے ساتھ ان دونوں ممالک کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو اپنا وزیر اعظم پاکستان نے ایران جا کے ایرانی بھی صدر کو اپنا بھائی کہا, ایران کو اپنے بھائیوں جیسا ملک کہا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ایک بہت پرانی اور جی اسٹریٹیجک ریلیشن شپ ہے, جو سعودی عرب نے ہمیشہ ہمیں ساتھ دیا ہے, تو ہم اس نیوٹرالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ہم اس خطے کے اندر امن چاہیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر دو میجر فلیش پوائنٹس ہیں, یمن کا اور سیریا کا, کیا ڈھائی ڈھائی تین تین ساڑھے تین لاکھ لوگوں کا لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں وہاں, ان دونوں کانفلکٹس کے اندر سعودی عرب اور ایران اپوزٹ سائڈس پہ ہیں, اور وہاں جب تک بات چیت نہیں ہوگی اور وہاں بھی ٹینشنز ڈیفیوز نہیں ہوتے, اس کا میرے اندازے کے مطابق سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پیس ٹاکس یمن کے اور سیریا کی ہو رہی تھی ان کو کنٹینیو کر کے, وہاں جب یہ لوگ کچھ بہتری کی طرف ان کا ذہن جائے گا پھر یہ اوور آل ٹینشنز ڈیفیوز ہوں گی.
اچھا جنرل طلعت مسعود, یہ فرمائیے کہ جب یمن کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان سے فوج طلب کی تھی, درخواست کی تھی فوج بھیجی جائے, پاکستان نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس درخواست کو ٹال دیا تھا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان, جیسا کہ ابھی میں لغاری صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ 34 ممالک کے تحت کا حصہ ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس بات پر انوائے ہوگا اور پاکستان کے لیے کوئی مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں جو کہ اس نے کیا ہے, اور اس لیے کہ یہ جو ایک لحاظ سے توازن رکھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھے تعلقات رہیں اور اسٹریٹجک نوعیت کے بھی رہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے, ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے, تو یہ بیلنسنگ ایکٹ تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. اس وقت اس قسم سے پاکستان نے یہ اتحاد کے ساتھ اپنا آپ کو منسلک کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتحاد سے جھکاؤ تو پاکستان کا سعودی عربیہ کی طرف ہے اس وقت, اور اس میں میرے خیال میں دو رائے نہیں ہو سکتی, چاہے آپ کچھ بھی اس کو کسی طریقے سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں. لیکن لگتا تو یہی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے اور ایک روایتی بھی پوزیشن پاکستان کی ہمیشہ سے رہی ہے, اور خاص طور سے ہماری افواج کی قیادت اور نواز شریف صاحب تو خاص طور سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ان دونوں کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان نے ایک لحاظ سے سعودی جو اتحاد ہے اس کا ساتھ دیا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سعودی اتحاد کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو داعش ہے اس کے خلاف لڑائی کی جائے, اس میں تمام مسلمان ممالک جہاں تک ممکن ہو سکے ایک اتحاد بنائیں. لیکن جو اصل چیز جو خدشہ جس کا ہے کہ وہ یہ اتحاد ایک لحاظ سے چونکہ تمام سب سنی ممالک اس میں زیادہ تر ہیں یا سبھی ہیں, اور دوسری طرف ایران ہے اس میں سب شیعہ ملک ہیں, تو یہ ایک پاور اسٹرگل جو ایران اور سعودی عربیہ میں چل رہی ہے اس کا حصہ پاکستان یا وہ 34 ممالک نہ بن جائیں, تو یہ ایک خدشہ تو ہے. تو اس لیے پاکستان, کیونکہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران سے بھی اچھے تعلقات رہیں اور اس کو کوئی اس قسم کا شبہ نہ ہو کہ پاکستان جو ہے ایران سعودی عربیہ کے ساتھ اس حد تک جا اتحاد کر رہا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن پاکستان اقتصادی اور معاشی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ایران سے تعلقات, تو اس کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جھکاؤ تو میرے خیال میں بالکل کلیئرلی سعودی عربیہ کی طرف ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں.
اچھا اویس لغاری صاحب, یہ فرمائیے کہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے جو بعض حلقوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ سیکٹرین ڈیوائیڈ ہے, یہاں پیو فاؤنڈیشن نے بھی امریکہ میں ایک اس قسم کا سروے جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کانفلکٹ نے یا اس ٹینشن نے مڈل ایسٹ کو سیکٹرین لائنز پر ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
سیکٹرین گراؤنڈز کے اوپر, سیکٹرین گراؤنڈز کو تو جی بہت کافی عرصے سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. جو عراق میں حالات ہیں بدقسمتی سے آج کل تو بہت سارے ادارے امریکہ کے, ہم نے آرٹیکلز امریکہ میں اور مختلف ممالک کے پڑھ رہے ہیں, وہ تو 17th century کے جی پروٹیسٹنٹس اور جی کیتھولکس کی وہ جو سپریمیسی کے لیے آپس میں جو کانفلکٹس ہوتے تھے ان کی بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں اس کانفلکٹ کے لحاظ سے. میرے اندازے کے مطابق یہ ایک وہ پرشین سیولائزیشن اور ایک عربز کی وہ جو ایک آپس میں ہمیشہ ایک تگ و دو رہ جاتی ہے کہ کس کی سپریمیسی اس ریجن کے اوپر ہے, میرے خیال میں یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس وقت کون مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکے گا؟ ایران اس وقت, اور یہ زیادہ آپ کو اس میں ہلچل شاید اس لیے بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس وقت وہ ایران کی P5+1 والی جو نیگوسیشنز ہیں اس کے اندر ایران اب بھی گلوبل کمیونٹی کے اندر اور اکانومیز کے ساتھ اوپن اپ ہونے کے اس کے کافی امکانات ہیں. اس میں وہ جو ایک اکنامکلی ایک ایران اسٹرینتھن ہوگا اس کی وجہ سے جو شفٹ پاور کا ہو سکتا ہے اس کی, میرے خیال میں یہ ذرا وہ اس قسم کی سیٹلنگ اس قسم کے وقت ہے جہاں پھر اس قسم کی سپریمیسی کی آپس میں ایک وہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اللہ کرے گا سینس پریویل جی کرے گا, بلکہ اس میں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان اور OIC کے ممالک سے بھی زیادہ اس وقت وہ جی ممالک جن کے ایران اور سعودی عربی کے اوپر بہت زیادہ جی لیوریج ہے, ہماری جو بھی ویسٹرن ورلڈ کے جو بھی گلوبل اکنامک سپر پاورز ہیں ان کو بھی اس کے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مڈل ایسٹ کے ریجن کو آلریڈی جتنی انسیٹلمنٹ ہو چکی ہے زیادہ انسیٹل نہ ہونے دیں اور آپس میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. میرے خیال میں چین اور روس نے بہت بیسٹ سے بھی زیادہ یہ اس میں احساس ذمہ داری اور وہ اس کا بلکہ ایک اظہار بھی کیا ہے جہاں انہوں نے ان کو آپس میں ایک بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بھی خود کی آفرز کی ہیں. میرے خیال میں یہی بیسک اوور سیکٹیرین, ہاں اگر کوئی بھی شرارتی عناصر ہوں گے تو وہ پھر پاکستان جیسے ممالک کے اندر بھی اس کو جی سیکٹیرین رنگ دکھا کے اور یہاں بھی شیعہ سنی پاپولیشن کے اندر ایک کانفلکٹ لے کے آ سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں سب کو انسانیت کی خاطر اور اسلام کی خاطر, اسلام سے زیادہ انسانیت کی خاطر بھی ہمیں اس کو جی سیکٹیرین رنگ دینے سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے.
جلد مسعود, یہ فرمائی گئی جو پراکسی وار ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک عرصہ دراز سے جاری ہے, جو کبھی کبھی ڈائریکٹ کانفلکٹ جیسی اب صورت حال پیدا ہو گئی ہے, کیا اس پراکسی وار کو ختم کرنے کی کوئی صورت ہے؟
جی میرے خیال میں اس کی بالکل یہ ہو سکتی ہے پراکسی وار اگر یہ دونوں ممالک کی قیادت یہ چاہے, لیکن اس وقت کوئی ان پہ میرے خیال میں اس طرف رجحان نہیں ہے. ان کا تو رجحان یہ ہے کہ یہ پراکسی وار جو ہے وہ اس میں تیزی آئے, اور تمام ممالک جو ان کا یعنی اسی وجہ سے میرے خیال میں جو اتحاد ہے اس میں جو تیزی آ رہی ہے اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ آپس میں ایک لحاظ سے یہ تمام مسلمان ممالک کو اس میں ملوث کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے کہ پاکستان ایک کردار ادا کرے وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی کردار دیا جائے. اس وقت تو وہ لوگ دونوں ممالک کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی کردار ادا کرے, بلکہ ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ جو تفریق ہے اس کو بڑھایا جائے اور اپنا جو ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک طاقت ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے اس کو بلکہ ایکسپینڈ کیا جائے.
اچھا اویس لغاری صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو کیا آپ اپنے طور پر بھی کچھ سجیشنز پیش کریں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کو اپنی کمیٹی کی جانب سے؟
ابھی ان کیمرہ بریفنگ ہے, اس میں ہم انفارمیشن اور سارا حکومت کا پوائنٹ آف ویو اور انٹریکشن جو ہیں وہ لیں گے. اس کے دو دنوں بعد ہم لوگ ہندوستان کے اوپر بڑی کانفیڈنس سجیشن دیں گے, اور سعودی اور ایران اس کانفلکٹ کے اوپر انشاءاللہ 14 تاریخ کے فوراً بعد جب ہم ہندوستان, کیونکہ 15 کو ہمارا کمپریہنسو ڈائلاگ ہے تو اس کی ہم 14 کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں, اور پھر 14 کے فوراً بعد بیٹھ کے اس کانفلکٹ کو بھی کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے اس کی بھی سجیشن بھی آئیں گی.
لغاری صاحب یہ ممکن ہے کہ آپ 5 منٹ میرے ساتھ اور ٹھہر جائیں, اس لیے میرا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جان کیری کا بیان ہے جنہوں نے ٹیلی فون کر کے بات کی ہے. میں ایک بریک لے کے پھر آتا ہوں. ہمارے ساتھ تو جنرل طلعت مسعود کے علاوہ پروفیسر سجاد نصیر بھی ہوں گے, اور کچھ دیر ہمارے ساتھ تو لغاری صاحب بھی ٹھہریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے وزیر اعظم پاکستان کو ٹیلی فون کیا اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے فضائیہ کے ایک اڈے پر حملے کے باوجود, پٹھانکوٹ پر حملے کے باوجود جو بات چیت کا پروگرام ہے اس پر عمل ہوگا بھارت اور پاکستان کے درمیان, جبکہ کچھ ایسے اشارات مل رہے تھے پہلے کہ شاید یہ بات چیت نہ ہو سکے. پروفیسر سجاد نصیر صاحب, جب بھی کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ان ممالک کے درمیان ریپروچمنٹ ہونے لگتا ہے, بات چیت آگے بڑھنے کے امکانات نظر آتے ہیں, تو فوری طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کیا کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ بات بن سکے ان دونوں کے درمیان؟
ظاہر ہے جی کہ جب بھی ایسی کوئی بات شروع ہونے جاتی ہے تو اس میں کچھ واقعات رونما ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے حوالے سے
جی
مشرف صاحب کے زمانے میں جو ہوا تھا
جی
تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بس وی ہیو ریچڈ اگریمنٹ آن 2 or 3 امپورٹنٹ ایشوز
جی,
اس میں سے سچن تھا, سر کریک تھا, اور پھر کچھ ہو گیا
جی,
اور پھر وہ کمپوزٹ ڈائلاگ ختم ہو گیا
صحیح,
اور معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے
جی.
اور اب ہندوستان نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمپوزٹ ڈائلاگ جس میں کہ باتیں طے ہو چکی ہیں اس کو ہم نے پرے کر دیا ہے, اور ہم کمپریہنسو ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع کریں گے.
اچھا میں پروفیسر صاحب آپ کو ذرا, پروفیسر صاحب میں ذرا سا یہاں آپ کو رکوں گا, لغاری صاحب کو جانا ہے ایک میٹنگ میں, میں ذرا ان سے یہ پوچھ لوں کہ ان کی کمیٹی نے جو ریکمینڈیشنز دی ہیں اور جو یہ دینے والے ہیں پرسوں تیار کیے ہیں, اس کے بارے میں ذرا میں لغاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. لغاری صاحب, کس قسم کی ریکمینڈیشنز آپ نے دی ہیں؟
مختلف جی چیزیں ہیں. ہم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا رہ چکا ہے. ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جب پاکستان کی طرف سے کنسسٹنسی کے ساتھ ایک خواہش کا اظہار ہوتا تھا اور انڈین سائڈ سے ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا تھا, تو اب جو پرائم منسٹر آف انڈیا نے خود اس کی اونرشپ لی ہے تو اس کے اندر کتنا بھی تسلسل رہے گا. ہماری خواہش یہ بھی ہوگی کہ چاہے جو بھی حالات ہوں, بات چیت کا جو ایک بھی پروسیس ہے اس کو قطعاً کسی بھی اسٹیج کے اوپر سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا فیز ہے کمپریہنسو ڈائیلاگ کے اندر, کیونکہ 10-12 کی ایریاز ہیں جو آلریڈی ہندوستان اور پاکستان نے انکلوڈ کیے ہیں اس کمپریہنسو ڈائیلاگ کے اندر پاسبل ڈسکشنز کے لیے, اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام 10 یا 12 ایشوز کو نہ یکم اٹھایا جائے, کشمیر کی چیز کو اٹھایا جائے, اس کے اندر سیکیورٹی کے جو ہمارے آپس میں تعلقات ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے, کلچرل جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے, اکنامک جو ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان انڈیا کی اس کے اوپر فوکس کیا جائے, ایک جی سلیکٹو جی ٹریڈ کے ایک جی انوائرمنٹ کے ساتھ. تو یہ 3-4-5 چیزوں کے اوپر ہم لوگ, ہماری خواہش ہے جو کہ اس کی کمیٹی اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی ریکمینڈیشنز آگے کانکریٹ جی طور طریقے سے, اور ہم صرف کی ایریاز نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے, ہم ان کی ایریاز کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی اسپیسیفکلی پاکستان اور انڈیا کے لیے کون کون سی وین وین سچویشن ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں بھی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جو ٹینشنز ہیں وہ کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کی طرف کس قسم کی جی وہ ڈی جی ملٹرلائزیشن ہو سکتی ہے, سیکیورٹی کے جو کوآپریشن ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم اسپیسیفک ریسرچ بیس, جس طرح امریکہ میں ایک کانگریس ریسرچ سروس کے ذریعے ان کے پارلیمنٹیرینس کو ایک ہیلپ ہوتی ہے, تو اسی ایک پیٹرن کے تحت ہم نے کام کیا ہے پہلی دفعہ تاریخ میں. تو امید ہے انشاءاللہ اچھی ریکمنڈیشن پیش ہوئیں گی.
بہت شکریہ لگاری صاحب. جنرل طلعت مسعود, یہ فرمائیے کہ پاکستان کی بھی پالیسی ہو ہندوستان کی طرف یا ہندوستان کی پالیسی ہو پاکستان کی طرف, کشمیر سینٹرک ضرور ہوتی ہے وہ, تو اس صورتحال میں کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ بات کبھی آگے بڑھ سکے گی؟
دیکھیں, میرے خیال میں کوشش تو یہی ہے, پاکستان کی بھی رہی ہے اور انڈیا کی بھی ایک لحاظ سے یہی کوشش تھی کہ آگے معاملات بڑھیں. لیکن یہ جو پٹھانکوٹ کا واقعہ ہو گیا یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کس قسم کا اعتماد دونوں ممالک میں قائم ہو سکتا ہے, یا معاملات جو ہیں پھر بگڑ جائیں گے اور پھر وہی ہم پوزیشن پر چلے جائیں گے جو شروع میں تھا, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بھی اور انڈیا بھی ایک دوسرے سے کس طریقے سے تعاون کرتے ہیں, کہ یہ جو اٹیک ہوا اس میں کون ملوث ہے, اگر واقعی میں پاکستان سے کچھ لوگ ملوث ہیں تو پھر کیا پاکستان ان کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ ایک لحاظ سے ساری دنیا میرے خیال میں اس چیز کو تو ضرور دیکھ رہی ہوگی, اور انڈیا خاص طور سے ایک لحاظ سے اس کو چیک کر رہا ہوگا. پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس لیول پر کتنے حد تک تعاون ہوتا ہے, تاکہ اگر لوگ یہاں سے گئے ہیں یا جیسے کہا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف اگر کاروائی کی جائے, لیگل کاروائی کی جائے, مقدمہ ان کے اوپر چلایا جائے, تو پھر اس کے لیے تمام شواہد کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیت کے اوپر ہے کہ کس قسم سے کتنے کس حد تک جو ہیں دونوں ممالک سنجیدہ ہیں کہ واقعی میں ان قسم کی قوتوں کو دبائیں اور ریاست کے درمیان آپس میں تعلقات کو بہتر کریں, نہ کہ غیر ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں ایک بہت بڑا رخنا جیسے ماضی میں تھے وہ بنے رہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ایک ٹیسٹ کیس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا عجیب سی پوزیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان یا یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو آپ چاہے کہیں کہ آزادی کے کشمیر کی آزادی کی تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کے اوپر پوری طور سے کنٹرول بھی حاصل ہو سکتا ہے, کیا یہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہیں, کیا یہ انڈین اوریجن کی ہیں, وہیں سے یہ واقعات ہوتے ہیں اندر انڈیا کے اندر ہی, کشمیر کے جو تنظیمیں ہیں وہاں بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ اس قسم کے واقعات کر سکتے ہیں. تو اس میں اصل میں تو یہ چیز ہے کہ ایک طرف تو انڈیا کو یہ بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ کشمیر کے معاملات کو ایک سیاسی لحاظ سے حل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو تنظیمیں اس قسم سے معاملات کو پیچیدہ کر دیتی ہیں ان کے اوپر پوری طور سے قابو حاصل کریں.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب. پروفیسر سجاد نصیر صاحب یہ فرمائیے کہ اس موقع کے اوپر امریکی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا خاص طور پر ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ ریجن جو ہے وہ پیسفل رہے اور کسی صورت سے وہاں پر تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے معمول پر آ جائیں. تو دونوں ملکوں کی جانب سے پاکستان کی جانب سے تو عام طور پر یہی رسپانس ہوتا ہے کہ ہاں ہونا چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان کی جانب سے جو رسپانس ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے تاکہ بات آگے بڑھ سکے؟
میرا خیال میں کہ ہندوستان نے جو کوشش ڈپلومیسی کی ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال میں اور جو ہوسٹائل پوسچرنگ کی ہے اور اس میں جو ایزنگ ہوئی ہے, وہ جب پاکستان کے فورن سیکرٹری نے واشنگٹن میں بیان دیا کہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن جو ہے ہم نے شارٹ رینج نیوکلیئر ویپنز بنا لیے ہیں, تو اگر مودی صاحب کی گورنمنٹ یا رجیم جو تھا وہ کوئی اگریسو ڈیزائن رکھتا تھا تو اس کے بعد وہ کم سے کم آپشن جو ہے وہ اویلیبل انڈیا کو نہیں آئی. اس کے بعد اس خطے میں جس قسم کے ڈائنامکس ایمرج کر رہے ہیں, امریکہ بھی چاہتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, اور پاکستان کی اپروچ پچھلے دو سال میں ہمیشہ سے پازیٹیو رہی ہے اور ہم نے جتنے اوورچرز کیے ہیں ہندوستان کی طرف کہ کسی طرح ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو جائے, لیکن نہیں ہوا ہے. تو اب جو ڈیفیسٹ ہے کانفیڈنس کا اور ٹرسٹ کا وہ بے شمار ہے, اور یہ جو آپ کے کمیٹی کے چیئرمین جو فرما رہے تھے کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ریکمینڈیشن
تیار کی ہے,
میرا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے وائڈ رینجنگ تو ہو نہیں سکتے ہیں. بنیادی بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ریسٹور ہونا چاہیے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ میں جو چیزیں طے ہو چکی ہیں اچھا اس پہ بات کر کے اگر ان کو آپ ریزالو کر لیتے ہیں تو اس سے ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو گفتگو ہے اچھا وہ ہماری معنی خیز ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے انڈیا جو ہے اس نے میرا خیال میں اب کچھ سبق سیکھ لیا ہے کہ ہر دفعہ پاکستان کو مرد الزام کرا کے اور سب اپنے گنز پاکستان کی طرف لگا دیں یہ کوئی میچور بیہیویئر نہیں ہے یا میچور ڈپلومیسی نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو بھی کوئی میچور طریقے سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس ایکشنبل ایویڈنس ہے جو آپ دے سکتے ہیں اور ہم انویسٹیگیٹ کر کے اگر یہ پتا کر سکتے ہیں کہ کیسا لوگ یہاں سے اگر کوئی انوالو ہیں تو ہم اگر ایکشن لیں گے اس سے کم از کم ہندوستان کی تسلی ضرور ہو جائے گی. اب کیری صاحب کا جو فون ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اچھا وہ مناسب ہے, اور کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے, اب کل اسلام آباد میں ایک
چار فریقی کانفرنس بھی ہو رہی ہے
فریق جو ہیں وہ مل رہے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے اچھا وہ یہاں ہو جائے, ٹینشن ریڈیوس ہو جائیں اور ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جس سے کہ اس خطے میں کم از کم امن کی طرف کچھ پیش رفت ہو. لیکن اس میں جو مشکل آ جائے گی وہ یہی ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان جو ہیں اچھا وہ اگر ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو اور کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے اچھا معاملات اگر بات چیت شروع بھی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو میٹنگز کے بعد کوئی اسٹیل میٹ ہو جائے اور بات چیت جو ہے وہ رک جائے
یا پھر کوئی واقعہ ہو جائے
جو یا جی
جی.
تو میرے خیال میں تو جو اہم بات ہے اگر ہندوستان اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مراسم جو ہیں ان کو نارملائز کیا جائے, تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ریموو کرنے کے لیے کمپوزٹ ڈائلاگ کے جو ایشوز کہا گیا اور کتابوں میں بھی آ گیا کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہوا تھا, تو اگر سیاچن اور سر کریک جو ہے اس پہ یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں میرا خیال میں سزا جو ہے وہ بڑی خوشگوار ہو جائے گی اور کنڈیوسو ہو جائے گی, और बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे भी चलेगा, और जो मीडिया हाइप क्रिएट करता है अच्छा वो पॉजिटिव तरीके से फिर जो है प्रोजेक्शन जो है वो इश्यूज की होनी शुरू हो जाएगी।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा सामिन, अगले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान और चीन का इक्तसादी कॉरिडोर है उसके बारे में। एक APC हुई है और जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। हमारे साथ प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब के अलावा मशहूर माहिर माशियात और पाकिस्तान के साबका मुशीर खजाना डॉक्टर शाह हुसैन साहब होंगे। एक ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफज़दा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिटेंस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
सामान्य जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि आज इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका अहतमाम बलूचिस्तान की कौम परस्त जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मेंगल ग्रुप ने किया है। अख्तर मेंगल साहब उसके होस्ट थे और उसमें मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमात, मैं हुक्मरान जमात के तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की है। अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए अख्तर मेंगल साहब ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया था।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो समझती है कि हमारा मसला सिर्फ रूट से हल नहीं होगा, ना ही कॉरिडोर से होगा, जब तक के हमें हमारी हक के हाकमियत नहीं दी जाती, हमें हमारी सरजमीन का मालिक नहीं समझा जाता, हमें उसके नफ़ा और नुकसान में या उसके मशावरत में शामिल नहीं किया जाता, मेरे ख्याल में यहाँ पे ना कोई कॉरिडोर बन सकेगा और ना ही वो कामयाबी तक जो है जा सकेगा।
और पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल ने कुछ इस अंदाज में हुकूमत के मौक़िफ़ को बयान किया था।
सब से ज़्यादा सरमायाकारी तवानाई की सुबह सिंध में जा रही है, उसके बाद बलूचिस्तान में जा रही है, लेकिन अब इस मंसूबे को पंजाब कॉरिडोर कहना ज़्यादती है, तो इस पे शायद कुछ सियासत ज़्यादा है हकीकत काम है। जी इंशाल्लाह हम इंगेज करेंगे और इस चीज़ को वाजे भी करेंगे और मुसलसल इनके साथ रबते में हैं और हर लिहाज से जो तहफ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करेंगे, चूँकि ये कौमी मनसूबा है, ये किसी एक हुकूमत का नहीं है, किसी एक दौर का नहीं है, ये मुस्तकबिल का और आने वाली नस्लों का मनसूबा है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने और वज़ीर आला ने अपनी पार्लिमानी लीडरशिप के साथ मिलकर दो टोक अल्फाज में कहा कि हम पुरजोर तरीके से इक्तसादी राहदारी मनसूबे की हमायत करते हैं और इन्वेस्टर्स को वेलकम करते हैं और उनको हिफाजत भी देंगे।
डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, ये फरमाइए कि $46 अरब का ये एक प्रोजेक्ट है, और इन वाकयात के बाद और इन तहफ़ुज़ात के बाद चीन ने भी ये बात कही है पाकिस्तान से कि अपने इख्तलाफात आप दूर कीजिए, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान को इक्तसादी फवायद भी पहुँच सकते थे सियासत की नज़र हो रहा है?
मेरे ख्याल है कि सियासत की नज़र तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये आज जो हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जो सूरत हाल आज उभर कर आई है, इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल है। हुकूमत ने शुरू से
اس کو اتنا کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ایون سینٹرل بینک کے گورنر کو نہیں پتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے 46 بلین ڈالر والے پروجیکٹ میں کتنا لون ہے, کتنا اس میں گرانٹس ہے, کتنا انویسٹمنٹ ہے. جب ایک سینٹرل بینک کے گورنر کو نہ پتا ہو تو آپ کو عام آدمی کی بات تو آپ کیا کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن کا چینل ہے اس کو ہم نے صرف اوپر اوپر سطحی سطحی باتوں کے ذریعے سے ہم یہ کہتے گئے کہ یہی جو آپ نے ابھی احسن اقبال صاحب کے بات سنایا آپ نے کہ جی یہ گیم چینجر ہے. ایک لفظ گیم چینجر بہت چلچل میں پڑا ہے پاکستان میں, ہر چیز میں گیم چینجر آ جاتا ہے وہ. لیکن جو اس آج ہم جس چیز کو جو سامنے ہے ہمارا ایشو ہے وہ صرف اور صرف لیک آف ٹرانسپیرنسی, لیک آف کمیونیکیشن وتھ پیپل. اور جتنا آپ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہوں گے دنیا کو بہت ساری باتیں کرنے کا موقع ملے گا. بہتر تو یہ ہوتا کہ حکومت شروع دن سے آپ یقین کریں کہ ایون پلاننگ کمیشن میں, چونکہ میں نے گورنمنٹ بہت عرصہ گزارا ہے, پلاننگ کمیشن میں بڑے سینئر جو افسران ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں. یہ صرف و صرف جو ہے ہمارے احسن اقبال صاحب اور ان کے لیپ ٹاپ میں یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جہاں جاتے ہیں وہاں اسی لیپ ٹاپ سے پریزنٹیشن دے دیتے ہیں, وہ ایک سیٹ ان کا پریزنٹیشن ہے, اس سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں شک و شبہات جنم دیتے رہتے ہیں. اگر ہم ٹرانسپیرنٹ ہوتے, بہتر تو ابھی بھی یہ ہے میرے نزدیک کہ جتنے بھی اس میں تقریباً 51 کے قریب پروجیکٹس ہیں, آپ لسٹ آف پروجیکٹ کو شائع کریں اور ان ایریاز کو جگہ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں یہ پروجیکٹس لگیں گے اور اس کی مالیت کتنی ہے. اگر یہ سب پتہ چل جائے تو ہر صوبے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے صوبے میں کون سا پروجیکٹ لگ رہا ہے, کس جگہ پہ لگ رہا ہے, اس کی کتنی مالیت ہے. تو پھر انہیں جو یہ جو باتیں ہیں کہ جی 46 بلین ڈالر میں ہمارا شیئر کیا ہے, وہ اس چیزوں کے جواب انہیں مل جائے گا. لیکن اگر آپ نان ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے تو پھر یہ اس قسم کی باتیں اٹھیں گی. سب سے بڑا جو مسئلہ کریٹ کیا ہے اس نے, جس شک و شبہات کی جسے جنم لیے ہیں, یہ اورنج لائن ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھی اورنج لائن کا چائنا پاکستان اکنامک کارڈور سے کیا تعلق ہے. یہ تو ایک لاہور شہر کے لیے آپ نے 27 کلومیٹر کا ایک ریلوے وہ بچھا رہے ہیں, چلائیں گے ٹرین اورنج لائن, اور اس میں تقریباً 1.277 بلین ڈالر جو ہے ایک شہر کے آپ خرچ کریں گے. تو یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم نے, اگر ہم اس اپرچونٹی کے تحت دیتے کہ پاکستان میں ایک بیلنس ڈیولپمنٹ ہوگا, جو ایریاز لیس ڈیولپ رہ گئے ہیں اسی پروجیکٹ کے تحت ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور اسی اس طریقے کا پروجیکٹ اس میں شامل کیا جاتا تو شاید آج یہ باتیں نہیں ہوتی. یہ ہیپزرڈ طریقے سے ہم نے پروجیکٹ کو اکٹھا کیا ہے اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہیپزرڈ طریقے سے ہوا ہے اس لیے حکومت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بلوچستان کے مینگل صاحب کی سنائی تھی, دیکھیے یہ ان کا ایک پرانا اسٹانس ہے, اس میں میں جو عجیب سی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی حاکمیت ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس شارٹ آف انڈیپینڈنس بلوچستانی ہمارا تمام حل ہے. تو یہ تو ایسا تو ناممکن ہے, اس لیے میں ان پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. تو یہ میرا ویو ہے اس میں کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ اپروچ کی وجہ سے آج ہم یہاں اس قسم کے مسائل کو جنم دے رہے ہیں.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ بتائیے کہ حکومت کا موقف تو اس سلسلے میں بڑا واضح ہے, انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ ہم چھوٹے پروونسز پر, سندھ پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں انرجی کے پروجیکٹس میں, بلوچستان پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں, کے پی پہ خرچ کر رہے ہیں, اور راؤٹ کے بارے میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس راؤٹ پہ ساری پارٹیز نے ایگری کیا تھا. تو آل آف اے سڈن یہ تحفظات کا اظہار کیوں ہونے لگا, پولیٹیکلی کیا اس کا کوئی ریزن ہے؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان میں کنسنسس بلڈنگ کی کوئی روایت نہیں ہے, اور ہمارے ہاں کنسنسس کرنا کسی ایشو پہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کی روایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 46 بلین کا پروجیکٹ ہے یہ مونوپولی بن گئی ہے مور اور لیس پلاننگ کمیشن کی, اور پلاننگ کمیشن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کرتا ہے آن بہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ اور کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو تحفظات ہیں صوبوں کے. اب اگر صوبے جو ہیں ان کو تحفظات ہیں, اور بالخصوص 18th امینڈمنٹ کے بعد جب آپ نے بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیے ہیں پروونسز کو, تو پھر سوال یہ ہے کہ میکنزم بھی تو ایک اویلیبل ہے. اگر یہ ساری چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں صوبوں کی طرف سے اور مائنورٹی پروونسز کی طرف سے اور پنجاب کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, تو اس کا میکنزم یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس کا کہ ہر 3 مہینے بعد ایک اجلاس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور آج سال ہونے کو آیا ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا. اب یہ جب معاملات آتے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل میکنزم اویلیبل ہے. آپ اس طرح بیان بازی, ٹیلی ویژن پہ آ کے بیان کرنا, اپوزیشن جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس یا اس وقت جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے اس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے تحفظات جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں مان رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے ان کو آپ سیٹسفائی کر سکیں. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے بھی چلیں تو آپ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے, اچھا اس کا میٹنگ جو ہے وہ کنوین کرنی چاہیے, اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے طے کریں آپ. اور یہی وہ طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن میں جس سے کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی. اچھا ہم صرف بیان بازی, اخباروں میں دھیان دینے, پریس کانفرنسز کرنے, اپوزیشن اب اتنی فرسٹریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس اپنے انیشیٹو پہ کام کر رہے ہیں, اور پنجاب جو ہے اچھا اس پہ وہ تیر چلا رہے ہیں. اورنج لائن کا منصوبہ جس کا ذکر ہوا, آپ کو شاید پتا ہو کہ 16 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑی ایجوٹیشن کرنے جا رہی ہیں, یا ایجوٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جی پی او مال روڈ پہ, اور این جی اوز اور مختلف جو واکس آف لائف کے لوگ ہیں اچھا وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اورنج لائن جو ہے اس کے خلاف بھی لاہور میں ایک شدید قسم کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور حکومت جو ہے
جی
اس پس سے مس نہیں ہو رہی, اور وہ زمینیں بھی لے رہی ہیں لوگوں سے. پنجاب یونیورسٹی کے پنجاب یونیورسٹی امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہاں پروفیسروں کی کالونی ہے, اس کے پتہ نہیں 50 پلاٹس جو ہیں وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں, اور پہلے کہا کہ ہم نہیں لیں گے لیکن اب وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں.
اچھا
تو حکومت جو ہے وہ کنسنسس بلڈنگ کی طرف نہیں آ رہی ہے
جو آنا چاہیے. جی
جمہوری حکومت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ کرے, اور جب تک یہ نہیں کریں گے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, مسئلہ شفافیت نہیں ہے, لیکن بنیادی طریقہ جو ہے جمہوری اور آئینی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسنسس جو ہے ان اداروں کے ذریعے جو کہ آئین میں موجود ہیں اچھا آپ اس کو ریزالو کریں.
صحیح,
حکومت جو ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہی.
اچھا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کا موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر وہ اورنج لائن بھی دے رہی ہے تو لوگوں کی سہولت کے لیے, اور یہ پروجیکٹ جو ہے جو چائنا پاکستان کوریڈور کہلاتا ہے یہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے اکنامک بینیفٹس ہوں گے اس کے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو چین کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ڈفرینسز ریزالو کریں, تو کیا یہ کوئی انڈیکیٹو اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس پروجیکٹ میں؟
نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پروجیکٹ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. چائنا اپنے ایک دوست کی حیثیت سے ہمیں مشورہ ہی دے رہا ہے کہ بھئی آپ اس کو کریں, جیسا کہ پروفیسر سجاد صاحب نے ذکر کر رہے تھے کہ وہ بھی شاید اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی آپ بیٹھو, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل طریقہ بھی ہے, کامن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, وہاں پر اسی قسم کے مسائل ہم لے کر جاتے ہیں, آپ وہاں پر بیٹھیں اس کو ریزالو کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح اتنا پروفیسر صاحب اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کنسنسس بلڈنگ کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایک پرسنلائزڈ, ہائیلی پرسنلائزڈ لیول کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. خاندان کے ایک دو لوگ مل کے پورے پاکستان کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم نے انسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر دیا, نہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, نہ کوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. ہوتی ہے، فیصلہ لیکن ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ شور مچا رہے ہیں لیکن حکومت کو کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم اور کوئی پلاننگ وہی ان کے ایک سیٹ جو احسان اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ یقین کریں میں 53 مرتبہ سن چکا ہوں، وہ اسٹیٹمنٹ وہی چیزیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ. تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مجھ جیسے آدمی کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے خد و خال کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کہاں کہاں پر پروجیکٹ لگ رہے ہیں، ان کی مالیت کیا ہے، تو عام پبلک کو ظاہر سی بات ہے کہاں سے پتہ چلے گا اس کا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی کریں گے اتنا ہی مشکلات میں کمی ہوگی.
ہم اپنے سننے والوں کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہم نے حکومت کے وزراء کو اور دوسرے ذمہ داروں کو بھی دعوت دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی اپنا موقف واضح کرنے کے لیے وقت نہ نکال سکا. اور اب میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب خان صاحب آپ کا اور پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر خیالات کا اظہار کیا. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے بعض انٹرنیشنل موضوعات پر. لندن سے منتظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور واشنگٹن سے پولیٹیک کے سینئر ریسرچر جناب عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
ویلکم بیک عارف انصار صاحب. یہ فرمائیے کہ ابھی جو خبر آئی ہے آج وہ یہ ہے کہ ایک امریکہ کے بمبار طیارے نے لانگ رینج کا جو تھا اس نے جنوبی شمالی کوریا کے اوپر سے پرواز کی ہے، اور بظاہر یہ اس کے جوہری تجربے کا جواب تھا، کیا اس کا مقصد کیا ہوا؟
ایک سمبولک میننگ ہے، مطلب وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس خطرے سے چوکنا ہیں، اور ایک سمبولک میننگ رکھتا ہے. ظاہری بات ہے جو لانگ رینج وہاں پر وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ایک الرٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس خطرے سے پوری طرح سے اویئرنیس ہے.
اچھا منتظر قریشی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو اس قسم کے تجربات تو شمالی کوریا کر رہا ہے اور جس کے بارے میں ایک عرصہ دراز سے آن اینڈ آف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، یہ نتیجہ خیز ثابت کیوں نہیں ہو پاتے؟
جی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ہی جانب سے ایٹ ٹائمز جب بالکل قریب پہنچتے ہیں ہم کسی کنسنسس کے اور ہو بھی جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی انٹیمیڈیشن ہو جاتی ہے ایک طرف سے کہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے، جس کو کہ اور پھر حالات وہیں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر تھے پہلے. اس صورت کے اندر جو ہوتا ہے کہ اب پہلے تھی بائی پولر ورلڈ تھی، پھر یونی پولر ورلڈ ہوئی، اور اب کافی زیادہ بیچ میں ایکٹرز آ گئے ہیں اور سبھی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں اپنے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ وہاں پر شو کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر. تو اس وجہ سے یہ مشکل ہی لگتا ہے کہ انڈس کے چائنا اور رشیا جو ہیں وہ تھوڑا پریشرائز کریں نارتھ کوریا کو، تو خالی امریکہ کی طرف سے اس طرح کی انٹیمیڈیشن یا اگر پرووکیشن ہم کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایک وارننگ، یہ اتنا اثر نہیں کر پائیں گی نارتھ کوریا کے مزاج کو چینج کرنے کے لیے.
اچھا اب اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ مانیٹرس نے جو سیریا کی صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پر باقیوں کے قبضے والے ایک ٹاؤن کے اوپر، ایک قصبے کے اوپر یا شہر کے اوپر، اس میں درجنوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سردی کی شدید موسم ہے، لوگ بدحال ہیں، تو یہ جو پیس ٹاکس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس پر ایگری کیا تھا تمام طاقتوں نے، وہ ایسا لگتا ہے کہ اب اسٹیل میٹ کا شکار ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریوائیو ہو سکتا ہے؟
جی اگر سیریا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو پیس ٹاکس کو ریوائیو کرنے کا جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا اس کے بعد اگین اس طرح کی سچویشن بنتی جاتی ہے کہ جیسے ہی ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں سٹریس بڑھتا ہے تو جو بھی پیس ٹاکس یا ایسا کوئی بھی ایفرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تقریباً سکٹل ہو جاتا ہے اور وہ آگے جانے کے بجائے وہیں پر رک جاتا ہے یا ریورس میں چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امپروومنٹ ہوگی اس چیز میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ جو ایکٹرز ہیں ادھر اس ایرینا کے اندر جو کہ سیریا اور شام کا علاقہ ہے اس میں جو لوگ انوالو ہیں جب تک وہ باہر سے بیٹھ کے سیٹل نہیں کرتے سارے کے سارے آپس میں تو چیزیں آن گراؤنڈ سیٹل ہو نہیں پائیں گی. اور کافی مشکل یہ بھی تک لگ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سعودی ایفرٹ بھی تھا تو اس کے اندر ترکی نے ویٹو کر دیا آلموسٹ جس طرح, اور جو کرد تھے ان کو نہیں بلایا گیا, اور کردوں کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ان کو آپ کو انوالو کرنا ہی پڑے گا. اور یہی پرابلم ہے کہ جو کہ اب پہلے باہر سے جو ایکٹر ہیں جو بیچ میں اپنے گروپس کو فائنانس کرتے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ جب اپنے درمیان میں سیٹل نہیں کر پائیں گے تو یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فور جنریشن وار کا یا ایسیمیٹریکل وارز کا, یہ اس کو بجھانا اس آگ کو بہت مشکل ہوتا جائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائنینسز کی ضرورت نہیں ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ کون کس پہ حملہ کب کرے گا اور کس کو یوز کر رہا ہے, کیونکہ نیچے جو گراؤنڈ پہ جو فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے جو ہیں ماسٹرز بھی سوئچ کر لیتی ہیں اور ضرورت پڑنے پہ کسی کے لیے کچھ ایکسٹرا ایکشن بھی کراتے ہیں جا کے جہاں سے کہ ان کو تھوڑے سے فائنینسز مل جائیں. تو یہ ایک عجیب ہی ایک انڈسٹری سی بنتی جا رہی ہے وار کی جس کو کہ سم ہاؤ اٹ ہیز ٹو بی ٹیپڈ اینڈ سٹاپڈ.
اچھا عارف انصار صاحب یہ بتائیے کہ جو پریزنٹ ٹینشن ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, ظاہر ہے کہ شام میں بھی سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے حریف ہیں اور یمن میں بھی یہی صورتحال ہے, تو کیا اس موقع پر کوئی ایسی قوت ہے ویسٹرن پاورز یونائیٹڈ نیشنز جو انٹرفیئر کر کے یا مذاکرات کے ذریعے اس ٹینشن کو ختم کروائیں تاکہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں میں جیسے شام ہے یمن ہے امن آ سکے؟ کیا ایسا کوئی ڈاکٹرن وضع کیا جا سکتا ہے؟
اس پہ جاہر صاحب کام تو ہو رہا ہے, جیسے آپ نے بھی یہ پیس پروسیس جو ایک 18 منتھ کا پروسیس شروع ہوا تھا ٹاکس کا ریسنٹلی, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جو یہ مختلف خاص طور سیریا کی سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے کہ اس کا پولیٹیکلی کیا حل نکالا جا سکتا ہے. یمن میں بھی آپ نے ذکر کیا, ادھر بھی ایک یو این سپانسرڈ پیس پروسیس شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی امن قطع ہو گیا کیونکہ جو ریسنٹ ٹینشن بھی وجہ تھی اور وجوہات کی وجہ سے بھی وہ بھی بریک ڈاؤن ہوا ہے. تو اب اس میں جو رولز تو خیر کافی لوگ پلے کر سکتے ہیں لیکن جو ڈفرینسز ہیں اس کو کس طرح سے ابزالو کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے سعودی عربیہ کی تھریٹ پرسیپشن ہے اور وہ کس طرح سے عوامل کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کی پوزیشنز کو بڑی تقویت مل رہی ہے, خاص طور پہ ایرانی جوہری پروگرام پہ جو پھر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اس خطرے کو جو ہے تقویت ملی ہے سعودی عرب کے لحاظ سے, اور اس وجہ سے انہوں نے جو یہ اقدامات کیے ہیں یمن میں کیے اور سیریا کے متعلق ان کی جو تشویش ہے اس وجہ سے ان کو بھی اگریسونیس دکھانی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال میں یہی ہے کہ جب تک ان کو یہ سود نہ کیا جائے کہ اچھا باور نہ کرایا جائے کہ یہ جو ہیں یہ آپ کے لیے کس طرح سے یہ سعودی عرب کے لیے جو عوامل ہو رہے ہیں یہ کس طرح سے ان کے لیے خطرناک ہیں یا نہیں ہیں, اسی وقت تک یہ جو ہے ریزولوشن مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کہہ میں یہ رہا ہوں کہ رول تو پلے کر سکتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے, اور وہ اس لحاظ سے ایڈریس کرنا ہے کہ سعودی عرب جس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور وہ اب سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اور وہ ایک حد پہ پہنچا اور اس کی حد کو کراس کرنے کے بعد اس نے یمن اور سیریا اور جو بھی اب وہ اقدامات لے رہا ہے, اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ میرا خیال ہے سعودی عرب کو کافی مدت سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی عراق کے معاملے میں بھی بات نہیں مانی گئی,
شام کے معاملے میں بھی
نہیں مانی گئی, پھر اب اسد کے ساتھ بھی بات کی جا رہی ہے, روس کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے, حالانکہ ایران کا اپنا رول بھی خطے میں رہا ہے حزب اللہ سے ریلیٹڈ ایٹسیٹرا, تو وہ ایک لمٹ کراس ہوئی اور اب وہ اپنی ایک اسٹریٹجی انفولڈ کر رہے ہیں. تو جب تک ان چیزوں کو کنسولیڈیٹ نہ کیا جائے تو ویسے شاید جو کوئی بھی کنسیلیٹری رول یا فیسیلیٹیشن رول ہے وہ شاید کرامت زیادہ نہ ثابت ہو.
اچھا ایک سوال جہاں پیدا ہوتا ہے, جب گفتگو ہو رہی تھی یمن کی تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ لوگ تو وہاں مر رہے ہیں, بمبارڈمنٹ بھی ہو رہا ہے, لڑائی بھی ہو رہی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس ٹاپک کو بالکل اگنور کر دیا ہے, اس کی کوئی پرٹیکولر وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟
جو سویلین کیجوئلٹیز آپ کہہ رہے ہیں یمن میں ہو رہی ہیں,
جی
ہاں, مطلب اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بعض جو طاقتیں ہیں یا وہ سعودی عرب کو بہت زیادہ اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی شاید, کہ جو ان کے فیئرز ہیں یمن کے سلسلے میں اور جو بھی وہ اپنی بات چیت میں کنوے کرتے رہتے ہوں گے. اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سیز فائر بھی اگر کولیپس ہوا ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں, لیکن نان دا لیس میرا خیال ہے کہیں بھی سویلین اور جو کیجولٹیز ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں ان کو اپنی جگہ وہ ریڈار پہ رہنا تو چاہیے, کیونکہ وہ پھر ایک ادر ہیومینیٹرین ایسپیکٹ ہے اور ہر جنگ کا ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے بارے میں یو این کے کنونشنز ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. جس طرح شام کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی ریفیوجیز کا اور بعض علاقوں میں بڑی قحط کا کسی سچویشن ہے اور وہاں پہ امداد کیسے پہنچائی جائے, تو یہ تو ان کے بارے میں تو یو این کے اپنے ماضی کی جنگوں سے جو سبق سیکھے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں کنونشنز, تو ان کو فالو کرنا تو ضروری ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہے کوئی تو وہ تو پھر ایک الگ کرائیٹیریا بن جاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی یو این کی اپنی قرارداد ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے.
اچھا اب ایک موضوع ہمارے پاس اور ہے کہ مصر میں کوئی 3 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے آج سنڈے کو, اور اس اجلاس میں جو صدر سسی صاحب ہیں ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے گا یا ڈسپیل کیا جائے گا, تو کیا یہ جو کچھ بھی ہوا تھا عرب اسپرنگ کے نام پر بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ سب کچھ الٹ ہو گیا ہے منتخب قریشی صاحب؟
جی ہاں بالکل, یہ جیسے کہ ایک ویو اٹھی تھی عرب اسپرنگ کی اور سمجھا جا رہا تھا کہ چینج فائنلی آ گیا ہے, لیکن وہ لگتا ہے کہ پوری طرح اب رول بیک جو ہو چکا ہے آلموسٹ مصر میں, تو یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا کہ اب ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی پارلیمنٹ کے تھرو کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ صحیح تھا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پھر پتہ نہیں چلتا نہیں, کیونکہ جس طرح پاکستان میں دیکھا گیا کہ ایسی ہی امیونٹی پرویز مشرف صاحب کو بھی ملی تھی اور الٹیمیٹلی وہ رول بیک وہ انہوں نے ختم کر دی وہ امیونٹی اور وہ مشکل میں پھنس گئے, تو یہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایز آف ناؤ جو ایجپٹ ہے اس کو اس کے اندر جو پورا جو پروسیس تھا جو پورا ریولوشن ایک آیا تھا اور جو پرانے سسٹم کو ایک اسٹیٹس کو جو تھا اس کو ختم کیا گیا تھا وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا. دی اونلی ڈفرینس اس کے پہلے ان کے ماسٹرز کوئی اور تھے اور اب جو ہیں وہ کافی حد تک سعودی کنٹرول میں آ گئی ہے جو نئی گورنمنٹ ہے مصر کی, تو اندر سے تو انٹرنلی تو کچھ فرق نہیں پڑے گا ایجپٹ کو, لیکن جو لوگ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے اس پہ اس کا کافی زیادہ اثر پڑے گا.
ایک آخری سوال, عارف انصار صاحب آنے والا مورخ تاریخ میں اس عرب اسپرنگ کے بارے میں کیا لکھے گا, اگر آپ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟
یہ دلچسپ سوال کیا آپ نے جاوید صاحب. میرا خیال میں یہی تھا, کہیں گے کہ ایک موقع ملا تھا بڑا کرٹیکل پوائنٹ پہ کہ وہ آنے والے عوامل جو کافی خطرناک ہو سکتے ہیں ان کو ریورس کورس کریں اور ان کو آنے سے بچا سکتے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ موقع مس کیا جا رہا ہے, اور وہ چینج کو روک کے واپس سٹیٹس کو کی طرف لے جانا تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اسٹریٹجی سے, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ گراؤنڈ سچویشن بہت سارے ان ممالک میں بڑی ڈرامیٹکلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے, اور جو ہماری اسیسمنٹ میں کم از کم جو ریلیجیس کنزرویٹزم ہے وہ بہت آگے جا چکی ہوئی ہے, اور اس سچویشن میں پھر مسلم برادرہڈ کو ایکسٹریمسٹ بھی قرار دینا نا, اور برطانیہ نے بھی ریسنٹلی کچھ ایسے عوامل ہوئے ہیں جو کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلف کے پریشر میں یا بعض ممالک گلف میں ان کے پریشر میں ہوا ہے, تو وہ پھر خانہ جنگی کی طرف لے کے جائے گا. تو میں کہوں گا کہ ایک بہت سنہری موقع تھا اس کو ان عوامل کو کہ اس طرف رخ نہ ہوتا, لیکن پرانے کارڈ دوبارہ یوز کرنے کا یہ وقت نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب عارف انصار صاحب, منتظر قریشی صاحب اور سامعین. اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نیوز۔